21वां पारा है सूरतुल आज़ाब, सूरत का नंबर है 33 और सूर आज़ाब की आयत नंबर 28 से मुताला शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين। सूरतुल अहज़ाब का पिछली नशिस्त में हमने मुताला शुरू किया था, गज़वे अहज़ाब का बयान मुकम्मल हुआ। अब जो आयात आ रही हैं इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के हवाले से कुछ तस्करे हैं और उम्मत के लिए भी रहनुमाई का सामान है। अब जो हम आयत पढ़ रहे हैं, अगली दो आयात, इन्हें आयत तख़यीर कहा गया है, यानी वो आयत जिसमें तख़यीर इख्तियार दिया गया है। वो इख्तियार क्या है? पस मंजर यह कि खैबर की फतह जब 7 हिजरी में हो गई तो आम मुसलमान घरानों में खुशहाली आ गई, खूब खुशहाली आई, बड़ी जमीन बड़ी आराजी मुसलमानों को मिली खैबर से यहूद से, और उससे बड़ी आमदन मुसलमानों के घर में आई। जब आम घरानों में खुशहाली आ गई तो कुछ अज़वाज मुतहरात ने भी तकाजा किया कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम कुछ हमारे लिए भी एहतमाम हो जाए, और जो कि जायज था, ऐसा कोई हरज की बात भी नहीं है, और जबकि आम मुसलमानों के घरों में खुशहाली आ गई है। ये तकाजा अल्लाह के पैगंबर को पसंद नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने अलहदगी अख्तियार कर ली बीवियों से, 1 महीने तक अलहदगी अख्तियार की। 1 महीने के बाद अल्लाह ने आयात अता फरमा दी, नबी ए नबी अलैहिस्सलाम बीवियों को इख्तियार दे दे, दुनिया चाहिए तो कुछ दे दिला के फारिग कर दूं, और अगर आखरा चाहिए है तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा सादगी के साथ। अल्लाह यह है पस मंजर। इरशाद हुआ कि या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा, अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहती हो तो फतअलैन उमत्तिअकुन मुसर्रिहकुन सराहन जमीला, तो आ मैं तुम्हें कुछ दे दूं और रुख्सत कर दूं उमदगी के साथ, थोड़ा बहुत देख दिलाकर बस फारिग कर दूं फिर। वइन कुंतुन तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद्दार अल आखिरह, और अगर तुम अल्लाह को और उसके रसूल अलैहि सलाम को और आखिरत के घर को चाहती हो, फइन अल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन अजरन अज़ीमा, तो बेशक अल्लाह ने तुम में से उमदगी के साथ अमल करने वालियों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। अब तुम तय करो दुनिया चाहिए, जो थोड़ा बहुत होगा मैं देर कर फारिग कर लूं, और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आखिरत की जिंदगी चाहिए है तो फिर इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। यह इख्तियारी फख्र, इख्तियारी फख्र जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इख्तियार फरमाया था। 40 साल की उम्र तक तो बेहतरीन ताजिर थे, और आगाज़े वही के बाद सारी मेहनत अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है कि जिंदगी में कभी ज़कात अदा नहीं की, इतना माल कभी जमा ना हुआ रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के घर में कि उस माल पर ज़कात लागू होती हो, यह लिविंग स्टैंडर्ड है। और अब अगर कुछ तकाजा आया जो कि जायज तकाजा था, कोई हर्ज नहीं था उसमें, मगर अल्लाह के पैगंबर को तो उस्वा बनना था सारी इंसानियत और पूरी उम्मत के लिए, और इस घराने को पूरी उम्मत के लिए उस्वा बनना था, तो इस घराने को तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली मिसाल पेश करनी थी, आगे बढ़कर सबके लिए नमूना बनना था, और उम्मत की औरतों के लिए बहरहाल उस्वा हसना की तकमील अज़वाज मुतहरात के जरिए होगी। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम सबके लिए उस्वा है, मगर मर्द है ना, मगर उम्मत की औरतों के लिए उस्वा हसना की तकमील और अज़वाज मुतहरात के जरिए होगी। यही हिकमत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कई निकाहों में कि इन अज़वाज मुतहरात के जरिए दीन का बहुत बड़ा जखीरा भी उम्मत को मिला, और औरतों के जो मामलात हैं, निस्वानी जो मामलात हैं, ख़वातीन से मुतालिक जो उमूर हैं, उनके लिए भी रहनुमाई अज़वाज मुतहरात के जरिए मिली। 1 महीना गुजरा, सैयदना उमर बीबी हफ्सा पर जो है वो सख्ती करते, क्या हो गया आखिर, सिद्दीक अकबर हजरत आयशा को डांटते, क्या हो गया मामला आखिर, और जब 1 महीने के बाद ये आयात आई और अल्लाह के नबी ने सारी अज़वाज मुतहरात को सुना दी तो सब ने यक जबान होकर कहा कि हमें अल्लाह चाहिए, हमें अल्लाह का रसूल चाहिए, और हमें आखिरत चाहिए। अल्लाह के रसूल इसी तरह गुजारा करेंगे, इसी सादगी पर जिंदगी गुजारेंगे, इसी अंदाज से आपके साथ हम रहेंगी, हमें नहीं दुनिया चाहिए, नहीं चाहिए दुनिया का मालो असबाब, हमें अल्लाह चाहिए, अल्लाह का रसूल चाहिए, आखिरत की जिंदगी चाहिए। यह है उम्मत की माओ का नमूना। वक्ती तौबत तो एक बात आई है, مگر اختیاری فقر جو رسالت مآب علیہ السلام کا تھا اسی کو ازواج مطہرات نے بھی پسند کیا. آج امت کی عورتوں کو بھی اس نمونے کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, تبھی مردوں کو سکون ملے گا تو دین کا کام ہوگا, ورنہ آج مشین بنا ہوا ہے مرد. اور بہرحال معاشرے کے اندر تقاضے بھی ہیں اور خوبصورتر کی تلاش کی کوئی حد نہیں, آدمی اسی میں کھپ جائے گا تو دین کے لیے کیا خوابت نکالے. یہ لگژریز چاہیے, وہ لگژریز چاہیے, یہاں آگے بڑھنا ہے, وہاں آگے بڑھنا ہے, 24 ہی گھنٹہ ہر ایک کے پاس ہے. وہ مرد اسی میں کھپے گا تو دین کے لیے وقت کہاں سے نکالے گا. اور اگر آج ایک عورت چاہتی ہے کہ دین کے لیے اس کا بھی کانٹریبیوشن ہو تو ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن عورتوں کی طرف سے یہ ہوگا کہ اپنے تقاضوں اور مطالبات میں کمی کرے تاکہ ان کے شوہروں کو سکون کچھ ملے تو دین کے لیے وقت لگے. اور ہاں, مستقبل عورتوں کے حوالے کیا گیا وہ ہے جو ماں کی گود میں نسل پروان چڑھتی ہے. یہ ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ایک ماں کا کہ جس کی گود میں کل کا مجاہد, کل کا مبلغ, کل کا مفسر, کل کا محدث, کل کا فقیہ, کل کا داعی دین پرورش پائے. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ایک عورت کا ہو سکتا ہے اس امت کی خدمت, دین کی خدمت کے اعتبار سے. حاصل کلام, ازواج مطہرات نے اسی سادگی کو پسند کیا. اس کے بعد ایک اور ہدایت, یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة, اے نبی علیہ السلام کی بیویوں بالفرض اگر تم میں سے کوئی کھلی بد اخلاقی کی مرتکب ہوئی, یضاعف لها العذاب ضعفین, اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. وکان ذلك علی اللہ یسیرا, اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. کیوں بھائی؟ جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکلیں, رتبہ بلند ہوتا ہے تو مشقتیں بھی زیادہ آتی ہیں, ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. بالفرض اگر تم میں سے کسی نے کسی کھلی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو سزا بھی دوہری ہوگی. کیوں؟ تمہارا مقام بہت بلند ہے, تمہیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بھی بننا ہے. اسی کے ساتھ 22 سپارے کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اور عمل کرے نیک, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ہم اسے اس کا دوہرا اجر عطا کریں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق, عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے, دوہرا اجر ملے گا. کیوں؟ تم آج نبی کی بیویاں ہو, تمہیں دیکھ کر امت کی عورتیں نیک عمل کریں گی تو ان کا اجر بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا, لیکن تمہارا مقام بہت بلند ہے اور حساس بھی ہے. بالفرض کوئی اخلاقی کا معاملہ تو سزا بھی دوہری, اور اگر تم خیر کا اور نیکی کا عمل کرو تو اجر بھی تمہیں دوہرا عطا کیا جائے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے اس کے لیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول علیہ السلام کی بات مانے اور نیک عمل کرے, اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اب اگلی آیات میں خطاب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ہے, البتہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے. البتہ پہلے ان کی شخصیات کو سامنے رکھا جا رہا ہے. یا نساء النبی, اے نبی علیہ السلام کی بیویوں, لستن کا احد من النساء, تم کوئی عام عورتوں کی طرح تو ہو نہیں, تمہارا مقام تو بہت بلند, بہت اونچا ہے, تمہیں تو بہت خیال کرنا ہے. کس میں؟ ان تقیتن, بس اگر تم تقوی اختیار کرنے والی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو گفتگو میں ایسی نرمی اختیار نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے, کھوٹ ہے, وہ کوئی ارادہ کر بیٹھے, برا خیال لے آئے. وقل قولا معروفا, اور بات کرنا بھلی بات. دیکھیے, رسول اللہ کے ازواج مطہرات سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑھ کر پاکیزہ خواتین کون ہوں گی؟ یا تو بی بی مریم سلام علیہا کی عظمت کا بیان آتا ہے, بی بی آسیہ کی عظمت کا بیان آتا ہے, اور ازواج مطہرات ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں, مگر ان کو خطاب ہو رہا ہے. البتہ سورت کے آغاز میں یاد ہے, پچھلی چیز میں یاد دلایا تھا میں نے آپ کو کہ نبی علیہ السلام سے خطاب تھا, اللہ کا تقوی اختیار کریں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, مشرکین کفار اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیں, اللہ کی وحی کی اتباع کریں, اللہ پر توکل کریں. تو کیا وہ خطاب صرف رسول اللہ سے ہوگا؟ نہیں, یہ ہدایات تو امت کے لیے بھی ہیں. اسی طرح یہاں خطاب نبی کی بیویوں سے ہے اور انہیں رول ماڈل بننا ہے, توجہ دلائی جا رہی ہے, مگر یہ امت کی عورتوں کے لیے بھی رہنمائی ہے. کیا؟ جب کسی نامحرم سے گفتگو کا موقع آئے تو اول تو موقع کم آئے, آ جائے تو ضرورت کی ہی بات کی جائے, اور بات کرنے میں انداز, بہرحال عورت کی آواز میں اللہ نے کشش رکھی ہے مرد کے لیے, وہ ایسا نرم لہجہ نہ ہو کہ اگر کسی کے باطن میں کوئی گندگی ہے, کوئی برائی ہے, تو برا ارادہ کر بیٹھے. اچھا, کسی کے دل میں تو جھانکا نہیں جا سکتا, کوئی فلٹر تو لگے گا نہیں کہ اس کے دل میں اور اس کے دل میں نہیں ہے, وہ تو ہم جھانک نہیں سکتے. تو گویا ہر نامحرم کے ساتھ اگر گفتگو کا بھی موقع کبھی پیش آ جائے تو ضرورت کی بات کی جائے, اور ایسا نرم لہجہ نہ ہو جائے کہ کسی کے اندر تو برا خیال پیدا ہو جائے. البتہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, بات کرو بھلی بات, کبھی ضرورت کے تحت بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی بدتمیزی کا انداز نہ ہو, حجاب کا لحاظ رکھنا ہے، آواز کو نرم رکھنا ہے، مگر بدتمیزی پر نہیں اتر آیا جائے، کبھی کبھار ایسا معاملہ کہیں پیش آ جاتا ہے تو بات ہی نہ کیجیے ختم ہو گئے بات. لیکن اگر بات ضرورتاً کرنی پڑ گئی جس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو نرم اتنا نہ ہو لہجہ کہ برا ارادہ کوئی پیدا کرے، البتہ کوئی بری بات کہہ دینا یا کرخت ایسا لہجہ کہ اگلا جو ہے وہ بد اخلاقی اس کو تصور کر بیٹھے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگلی ایک اور اہم ہدایت، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح سج دھج کر نمایاں ہو کر نہ نکلو گھروں سے. دو باتیں آئیں، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اس کی پھر اپنی جگہ تفصیل ہے. عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. حدیث میں کہ عورت جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر جو انداز آج کل ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اللہ اپنے زمان میں رکھے، تو بھی شیطان تاک میں لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے اس کے پیچھے، لگا رہتا ہے اس کے پیچھے، لگا رہتا ہے اس کے پیچھے. ہاں ضرورت گھر سے باہر نکلنا ہوگا، کبھی ایک خاتون شادی شدہ تو اپنے والدین کے گھر جانا ہوگا، کہیں خوشی کمی میں جانا ہوگا، علاج معالجے کے لیے جانا ہوگا، ضرورت کے لیے جانا ہوگا، تو ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہے. آگے حجاب کا حکم بھی آ رہا ہے، جلباب کا تذکرہ بھی آئے 59 میں آ جائے گا. وہ جب نامحرم کے سامنے آیا گھر سے باہر نکلے تو پورے جسم کو بھی چھپانا اور جلباب بڑی چادر کو لینا، چہرے پر بھی اس کپڑے کو لٹکا لینا، وہ تفصیل آ جائے گی. البتہ ضرورت باہر تو جا سکتی، اس کے علاوہ بس بلا ضرورت گھر سے نکلنا، ایسے ہی بس گھومنے پھرنے سیر سیر سپاٹے ہو رہے ہیں اور اس میں ہلا گلا بھی ہو رہا ہے، مخلوط محافل بھی ہو رہی ہیں، شریعت کے بہت سارے احکامات بھی پامال ہو رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور اگر باہر نکلنا پڑے تو فرمائے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کی طرح سج دھج کر نمایاں ہو کر نہ نکلو. یعنی اس سے علماء نے بات بھی بیان فرمائی کہ پہلی جاہلیت کہا تو بعد میں لگتا ہے کہ دوسری جاہلیت بھی آئے گی. اور آج وہ دور ہے کہ جب عورت کو نمایاں کرنا ایڈوانسمنٹ کا نام ہے، اس کو بے لباس سے کم لباس کرنا معاذ اللہ وہ ترقی کا عنوان ہے. یہ ہے وہ دوسری جاہلیت جس سے شاید آج ہم گزر رہے ہیں. باقی یہ کہ اس کا اصل ٹھکانہ گھر پر ہے. ایک مراد یہ ہے کہ گھر گھر ہستی کے کام یہ عورت سے مناسبت رکھتے ہیں. مردوں کے حوالے کی جو ہے وہ حال کو کیا گیا معاش وغیرہ کی محنت، عورتوں کے حوالے مستقبل کو کیا گیا، اگلی نسل ان کی گود میں پلتی ہے. اور یہاں مجھے جب بھی یہ مقام بیان ہوتا ہے تو گورباچوف یاد آتا ہے، تو خیر نام ہی اس کا رہ گیا، باقی یو ایس ایس نا آر نام کی کوئی شے زمین پر تو نہیں ہے. بہرحال وہ گورباچوف نے کہا تھا، اس نے لکھا کہا بھی کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم گھر سے باہر لا کر کھڑا کر چکے ہیں اس کو اس کے اصل مقام گھر میں واپس کیسے لے جا کر بٹھا دیا جائے. اگر اس ایتھیسٹ سوسائٹی سے یہ بات آ رہی ہے تو بہرحال اس کو کوئی سیکنڈ تھاٹ تو کم سے کم لبرلز تو دے ہی لیں. مسلمان تو دے رہے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام سن رہے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اللہ کا کلام سچا کلام ہے. بہرحال تو یہ ہے اصل ٹھکانہ عورت کا اس کے گھر میں، ضرورت کے تحت باہر نکلے وہ حجاب کا لحاظ کر کے. یہ اصولی تعلیم ہمارے دین کی. فرمایا کہ واقعین الصلاۃ واعطین الزکات واطیعن اللہ ورسولہ، اور یہ نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب دیکھیے یہ ہدایہ صرف کیا ازواج مطہرات کے لیے، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، کیا خیال ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کے لیے؟ قطعا نہیں. اسی طرح اگر یہ احکامات بھی امت کی عورتوں کے لیے، نماز کا ہے، زکات کا جن پر لاگو ہو اور جو صاحب نصاب ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ساری امت کی عورتوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے تھا، اسی طرح اگر اس مقام پر کچھ پردے کے تعلق سے رہنمائی آ رہی ہے تو خطاب نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے، لیکن امت کی عورتوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر دے. اہل البیت یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو. تو اہل بیت قرآن کے مطابق بیویاں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سورہ ہود آیت نمبر 73 میں حضرت سارہ جو ہیں، حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کو اہل بیت کہا گیا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا. البتہ احادیث میں وضاحت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ اہل بیت میں شامل ہیں. اور ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی کو بھی اللہ کے رسول نے کہا یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. ہم بالکل تسلیم کرتے ہیں، تو ہمارا ویژن زیادہ براڈر ہے اس معاملے میں. قرآن کے مطابق اہل بیت ازواج مطہرات, اور احادیث کی روشنی میں اہل بیت حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, اور ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اللہ ہر طرح کی آلودگی کو دور فرما دے اور اچھی طرح پاک کر دے. کیوں؟ اس گھرانے نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے. البتہ یہ تو تھیں پاکیزہ خواتین, اگر ان کے لیے گفتگو میں پاکیزگی کی تعلیم ہے, ان کے لیے سج دھج کر نکلنے کی ممانعت ہے, تو کیا امت کی عورتوں کے لیے تعلیم نہیں ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی, اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور یاد کرتی رہو اسے, یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تمہارے گھروں میں آیات اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے. یہاں حکمت سے مراد حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حکمت سے مراد سنت و حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس گھرانے سے بہت بڑا ذخیرہ امت کو منتقل ہوا, 2210 احادیث تقریباً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل کی. 2210 احادیث تقریباً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل کی ہیں. 300 سے زیادہ حدیثیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل کی ہیں. بڑے بڑے معاملات اور مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کی ماؤں نے امت کو تعلیم کی, خصوصاً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت معرکۃ الآرا مسائل, یعنی بڑے مشکل مسائل میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے. اور بعد میں بھی صحابہ کرام حجاب میں رہ کر پردے کے پیچھے سے امت کی ماؤں سے آ کر مسائل پوچھتے تھے, سیکھتے تھے, اور امت کی ماؤں ان کو تعلیم دیا کرتی تھیں. یہ بہت بڑا ذخیرہ امت کو منتقل ہوا. ان اللہ کان لطیف الخبیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہیں, خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 35. سورہ احزاب کے بارے میں پچھلی نشست میں کیا گیا تھا کہ یہ اور سورہ نور جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے, دونوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 35 ذکر کروں گا تو یاد آ جائے گا آپ کو. وہ مشکل ترین جو تمثیل ہے قرآن کی یاد آ گئی, زیتون کا درخت, اور وہ طاق اور قندیل, اور وہ چراغ, اور وہ زیتون, اور وہ شرقی نگر بھی. وہ جو سورہ نور کی وہ آیت 35 ہے, نور علی نور, حقیقی ایمان کی مثال وہاں پر. اب ایمان والوں کی صفات کیا ہیں وہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں آ رہی ہیں, تو یہ بھی بڑی مطابقت ہے سورہ نور اور سورہ احزاب کی مضامین میں. بعض خواتین کی طرف سے سوالات آتے تھے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مردوں کا بڑا ذکر آتا ہے قرآن میں, اللہ کے پیغمبر ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ آیت عطا فرمائی, اور بھی ہیں, یہ آیت عطا فرمائی جس میں دو نہیں چار نہیں بلکہ 10 مرتبہ مردوں کا ذکر الگ ہے اور عورتوں کا ذکر الگ کیا گیا ہے. 10 صفات کا بیان ہے, مردوں کی صفات الگ ہیں تو کامن صفات, لیکن مردوں کا ذکر الگ ہے, عورتوں کا ذکر الگ ہے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں, اور فرمبردار مرد اور فرمبردار عورتیں. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات, اور سچے مرد اور سچی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات, اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات, اگلے الفاظ کی کنسٹرکشن پہ غور کیجئے گا. والحافظین فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد. والحافظات, اور حفاظت کرنے والیاں, دوسرا لفظ نہیں آیا یہاں پر. اللہ نے عورت کو بہت پوشیدہ رکھنے کا اہتمام فرمایا قرآن میں. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, والحافظین فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد. والحافظات, اور حفاظت کرنے والیاں. بات واضح ہو رہی؟ اس قدر اللہ عورتوں کے معاملات کو پوشیدہ رکھتے ہیں. اگلی بات بھی بڑی دلچسپ, والذاکرین اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد. والذاکرات, اور ذکر کرنے والی عورتیں. اب یہاں سوال آئے گا یہاں ذکر کے ذکر کیوں نہیں کیا گیا, تو بھائی عورت کے لیے جنت کمانا آسان ہے مرد کے مقابلے میں. تقاضے کم رکھیں, خاص ایام ہوتے نماز معاف, روزہ نہیں رکھنا بعد میں قضا کرنی ہوگی. عورت پر اللہ نے ذمہ داری کم ڈالی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اور عورت کی جنت کس سے جوڑی؟ مرد کو راضی رکھنے سے. حدیث میں آئے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ اسے کل اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. بیویوں کے لیے کہا ہے شوہروں کے بارے میں ایسی روایت اب تک ہمارے علم میں نہیں آ سکی. مراد کیا ہے؟ مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں, گھر کی بھی, باہر کی بھی, پوری امت کی سطح کی بھی. عورت کی ذمہ داری بھی کم رکھی گئی ہے, دائرہ کار بھی چھوٹا رکھا گیا ہے, اور جنت کا حصول بھی آسان رکھا گیا. وذاکرین اللہ کثیرن, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد, وذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, اللہ سبحانہ تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. یہ جناب مردوں اور عورتوں کا وہ میدان ہے, سنیے گا, جہاں برابری ہے بالکل, دونوں کے لیے محنت کرنے کے مواقع ہیں. اور اے ممکن ہے کوئی عورت اپنے شوہر سے زیادہ نیک و پاک پرہیزگار بن جائے, اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے. یہ میدان ہے جہاں دونوں نے آگے بڑھنا ہے. باقی انتظامی اعتبار سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا نظام چلانے کے اعتبار سے, لیکن یہ وہ میدان ہے اللہ کو راضی کرنا, آخرت کی فکر کرنا, جنت کے حصول کی محنت کرنا, خیر و نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا, یہ میدان دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اس کے بعد اطاعت رسول پر بڑا قیمتی بیان ہے اگلی آیت میں, اور اس کا ایک پس منظر آگے بیان کر دیں گے انشاءاللہ. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں کہ اب ان مرد یا عورتوں کے لیے کوئی اختیار باقی رہے, نہیں, اختیار ہی نہیں. اور ہماری جانور زیادہ اختیار رسول اللہ کا, کل پڑھا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں کی جانوں پر, یہ بھی ترجمانی کی گئی ہے. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں, تب مومن مرد اور مومن عورت سے تقاضا کیا ہے؟ سرینڈر کر دو, جھکا دو, اب ان کا اختیار نہیں ہے. ویسے بھی سچی بات ہے, کلمہ پڑھ کر تو ہینڈس اپ کر چکے ہیں ہم, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہے؟ یہ ہینڈس اپ ہے, میری مرضی ختم, معبود اللہ اور طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پوری زندگی کا سرینڈر آلریڈی ہم کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی قرآن امفسائز کر رہا ہے اس پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں, اب تمہارا چوائس ختم, کوئی اختیار نہیں تمہارا اس کے اندر. ہاں جہاں چھوٹ ہے وہاں چھوٹ ہے, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, سب کھاؤ پیو, لیکن یہ منع ہے, بس وہ بتا دیا گیا. تو چھوٹ ہے جہاں وہاں اختیار کر لو, لیکن جہاں حکم دے دیا گیا, کسی شے کی ممانعت دے دی گئی, اب وہاں تمہارے اختیار نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا. اچھا, اب اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا رشتہ طے کیا اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور جب اللہ کے رسول نے طے کر دیا تو انہوں نے سرینڈر کر دیا. پھوپھی زاد بہن تھی مگر انہوں نے رسول اللہ کا حکم مان کر سرینڈر کر دیا, اور اس کے پس منظر میں تو یہ آیت آ گئی. مگر اللہ کی مشیت میں کچھ اور معاملہ تھا, یہ بات بن نہ سکی. زید بن حارثہ بہرحال ایک آزاد کردہ غلام تھے اور یہ خاندانی خاتون بھی تھی, بات نب نہ سکی, اور معاملہ یہ بنا کہ معاملہ طلاق تک پہنچا, اور طلاق کے بعد اب ان خاتون سے نکاح ہوگا کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس پر عرب میں ایک بہت بڑا فساد مچنا تھا معاذ اللہ, اور وہ یہ تھا کہ اچھا بیٹے کی بیوی سے شادی, استغفر اللہ, یعنی یہ لوگوں نے الزام لگانا ہے. تو یہ تو ایک رسم ٹوٹنی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں, کیونکہ اس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا ہی سمجھتے تھے, اور یہ بہت بھاری رسم بن چکی تھی وہاں پر. اس کا خاتمہ بھی رسول اللہ سے ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلا معاملہ کیا تھا؟ یہ نکاح رسول اللہ کا پانچواں نکاح تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پر بھی طوفان اٹھانا تھا لوگوں نے. عام مسلمان مرد کے لیے جو ہے وہ چار کی گنجائش ہے, اجازت ہے, لیکن یہاں پانچواں نکاح ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی اجازت اللہ نے دے رکھی تھی, وہ ذکر ابھی آگے آ جائے گا. اب یہ معاملہ ہے جس کے پس منظر میں یہ آیات آ رہی ہیں, ابھی مزید آیات. اور اس پر ایک طوفان بھی اٹھنا تھا مگر اللہ نے چاہا کہ یہ رسم بد, یعنی بری رسم کا خاتمہ خود اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ارشاد ہوا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام, جب آپ ان سے کہہ رہے تھے زید رضی اللہ عنہ, جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا, امسک علیک زوجکا, دیکھو اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھو, واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرو, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اور نبی آپ کو چھپا رہے تھے دل میں وہ جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا, وتخش الناس, اور آپ کو کچھ لوگوں کا خوف ہونے لگا تھا، واللہ احق ان تخشا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کی خشیت اختیار کریں. اب یہ کیا پس منظر ہے؟ حضرت زید سے نباہ کا معاملہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تم نباہ کا معاملہ کرو. ویسے بھی حتی الامکان تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھرانہ ٹوٹے نہ، ختم نہ ہو معاملہ. اللہ کے نبی یہ چاہ رہے تھے، اور دل میں کوئی بات تھی کہ یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہے تھے. وہ وحی کے ذریعے مطلع تو کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اب آپ کا نکاح ہونا ہے اس معاملے کے ختم ہونے کے بعد. اور رسول اللہ کو پریشانی کیا ہے؟ میں جو لوگوں کے سامنے دعوت کا کام کر رہا ہوں، ان کو حق کی طرف بلا رہا ہوں، یہ اتنی بڑی رسم ان کے معاشرے کے اندر جاری ہے، اب یہ معاملہ مجھ سے منسلک ہوگا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور کتنی لوگ رکاوٹ ڈالیں گے میرے کام کے اندر. یہ پریشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت توجہ سے سنیے گا. اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے سب کچھ پہنچا دیا امت کو، بالفرض بالفرض بالفرض. کوئی بات اگر پوشیدہ رکھی ہوتی تو اس آیت کو اللہ کے رسول نے پوشیدہ رکھا ہوتا، یہ بھی پہنچا دی. اے نبی آپ جو آپ کے دل میں جو بات تھی آپ اس کو پوشیدہ رکھ رہے تھے، اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، آپ کچھ لوگوں کا خوف کر رہے تھے، حالانکہ اللہ حقدار ہے کہ اس کا خوف اختیار کیا جائے. یہ بات بھی پہنچا دی امت کو. اما عائشہ کہتی سب کچھ پہنچا دیا، کچھ بھی میرے نبی نے پوشیدہ نہیں رکھا، ہر بات امت کو منتقل کر دی، پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، مراد ہے کہ ان کو طلاق دے دی، زوجنا کہا ہم نے انہیں زینب کو، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، اے نبی آپ کے نکاح میں دے دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ ایمان والوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، مراد ہے کہ ان کو طلاق دے دیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا تھا. یہ رسم اللہ کے رسول سے ہی کے ذریعے ہی ختم کرائی گئی. دیکھیے کوئی پانچواں نکاح جو نبی علیہ السلام نے کیا یا دوسرا تیسرا نکاح کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، مگر کبھی رسم بد کا خاتمہ کروانا پڑا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نبی کو اس بات کی اجازت بھی دی ہے، اور اس رسم بد کا خاتمہ آپ کے ذریعے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی معاشروں کے اندر کوئی خود ساختہ قسم کی باتیں اختیار کر لی جاتی ہیں، اور خود ساختہ باتوں کو دین سمجھ لیا جاتا جو کہ درست نہیں ہوتی، ان کی بیخ کرنی ضروری ہوا کرتی ہے. اور ایسے مواقع پر وہ لوگ کے جو ذرا منصب رکھتے ہوں، اختیار رکھتے ہوں، لیڈنگ پوزیشن رکھتے ہوں، با اثر ہوں علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دیگر اعتبارات سے، اگر وہ اس طرح کی غلط کاموں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو عوام الناس کا بھی ذہن کلیئر ہوگا. دو باتیں اور ہیں. یہ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا معاملہ تھا، ایک نکاح ہوا اور بھارت معاملہ چل نہیں سکا، تو اللہ نے کیا دل جوئی کی، ان کا نام قرآن میں آ گیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. فلما قضى زید، اور حضرت زینب کے لیے بھی ایک معاملہ تھا، ایک ایسے شخص سے کہ بہرحال ماضی میں غلام رہے، طبیعت آمادہ نہ ہو پائی، معاملہ چل نہ سکا، بڑا ان کے لیے بھی غم کا پہلو تھا، اللہ نے ان کو رسول اللہ کے نکاح میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد میں زینب یہ کہا کرتی تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے، ازواج مطہرات سے، بھئی یہ انسانوں کا گھرانہ تھا نا، تو یہ ازواج مطہرات آپس میں کیا تھی، سوکنے بھی تھی، اونچ نیچ چھوٹی موٹی چل سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر یہ کیا فرماتی تھی، یہ فرماتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح تو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر منعقد کیا، میرا نکاح تو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر منعقد کیا، وہاں سے فیصلہ آیا میرے نکاح کا. دیکھو قرآن کہتا ہے زوجنا کہا ہم نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا. تو یہ تھا وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو، یعنی وہ مایوس سمجھتے تھے کہ اگر اس کا وہ طلاق دے دے تو اس سے نکاح کرنا، وہ مایوس سمجھتے تھے. اس بات کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اگر کسی منہ بولے بیٹے کی بیوی اس کو طلاق ہو گئی تو وہ شخص کے جس کا یہ منہ بولا بیٹا تھا وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. اس رسم کا خاتمہ رسول اللہ کے ذریعے کرایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی کام میں کوئی حرج یا تنگی نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی طریقہ یہی سنت رہی اللہ کی ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو بالکل صحیح اندازے کے ساتھ مقرر کیا گیا ہوتا ہے. اندازے سے مراد اندازہ لگانا نہیں، بلکہ ٹھیک ٹھیک انداز سے حکم صادر کرنا، یہ مراد ہے، اللہ کی شان کے مطابق ترجمانی کی جانی چاہیے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا يخشون احدا الا الله، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وكفى بالله حسيبا، اور اللہ کافی حساب لینے کے اعتبار سے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولكن رسول الله، لیکن اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، انبیاء کے خاتم ہیں. مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، مراد ہے کہ آپ کو اللہ نے تین بیٹے عطا فرمائے، تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا، اور یہ زید منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. یہ بھی کبھی غور کیجئے گا کیا کیا مراحل سے اللہ کے رسول گزرے ہیں. دنیا میں آئے والد نہیں، 6 برس کے ہوئے والدہ چلے گئی، 8 برس کے ہو گئے دادا چلے گئے، ایسا ہی ہے نا. پھر ابو طالب کی کفالت میں آئے تو خودداری اتنی تھی کہ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا 12 برس کی عمر سے تجارت میں، 15 برس کی عمر میں بکری چرا رہے ہیں. بہرحال جب اللہ کے پیغمبر کا پہلا نکاح ہوا تو آپ 25 برس کے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی. کچھ اللہ کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ذرا اللہ کی طرف سے سہولت میں اثر آ گئی. بہرحال آگے چلیں، اللہ نے تین بیٹے دیے، تینوں واپس لے دیے. 4 بیٹیاں عطا ہوئیں، سب جوان ہوئیں، ان 4 میں سے بھی 3 کا انتقال رسول اللہ کے سامنے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف بی بی فاطمہ جو آپ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. کبھی ہم بھی اپنے غموں کو دیکھیں، اور جب رسول اللہ علیہ السلام کے غموں کو دیکھیں گے تو ہمیں کچھ بھی غم، ہمارا غم محسوس نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسرا، اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں. یہ آیت بھی اور قرآن میں 100 سے زائد کم از کم آیات ہیں جن میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. وہ ذرا گہرائی میں اترتے سے سمجھتے ہیں تو ختم نبوت کی طرف اشارہ کم سے کم 100 سے زیادہ آیات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان نبی، میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا بالفرض اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو پھر وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کا حصہ ہوں گے، اور ایک امتی کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے، ایک امتی امام کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے، وہ بھی آئیں گے تو رسول اللہ کی امت کا ایک حصہ ایک انداز سے وہ قرار پائیں گے. اور پھر باقی دلائل پوری امت میں معروف ہے ہمارے ہاں، اور یہ مقام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے بہت معروف ہے. بہت سادہ سی بات ہے، پہلے کتابیں اس لیے چاہیے ہوتی تھی کہ پچھلی کتابوں میں تبدیلی ہو جاتی تھی، آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، کسی کتاب کی ضرورت نہیں. پہلے کسی ایک علاقے میں پیغمبر گئے، دوسرے علاقے میں ضرورت پیش آ گئی، تیسرے علاقے میں ضرورت پیش آ گئی. رسول اللہ علیہ السلام کا دور تھا، دنیا معروف دنیا میں کمیونیکیشن کے چینلز دستیاب تھے، اور ایک آخری رسول کو بھیج دیا گیا جن کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا یا پہنچنا ممکنات میں سے تھا. پہلے اس لیے بھی پیغمبروں کی تعلیم آتی تھی کہ انسان کا سوشل ایولیوشن چل رہا تھا، غار کی زندگی تھی، سادہ زندگی، سادہ تعلیمات، تھوڑا آگے بڑھے اور تعلیمات، سمندر دریاؤں کے کنارے جو ہے وہ بستیاں آباد کرنی اور تعلیمات، ریاستیں قائم ہو گئیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ دور آ گیا. یہ ریاستوں کا دور آج تک بھی چل رہا ہے، بس اس صبح گلوبل اسٹیٹ کی بات ہوگی. جب یہ ریاستوں کی سطح پر انسان پہنچ گیا، اپنے سوشل ایولیوشن کی انتہا پر پہنچ گیا، تو اللہ نے دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا. دین مکمل ہو گیا، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانیت کے لیے ہو گئی، اور کتاب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تو کسی رسول کی حاجت باقی نہیں رہتی. باقی عقیدے کے اعتبار سے معاملہ یہ اتنا حساس ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص تمہارے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، معاذ اللہ، جھوٹا دعویٰ کرے اور تم یہ کہو بھائی تیری دلیل کیا ہے، ذرا پیش تو کر، تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے. سمجھ آ رہی؟ کیوں، تمہارا کوئی شک ہے اس سے تم دلیل مانگ رہے ہو؟ تمہارا کوئی شک ہے ختم نبوت پر اس سے کوئی دلیل مانگ رہے ہو؟ تو تمہارا ایمان بھی گیا. اس قدر یہ حساس مسئلہ ہے. وکان اللہ بکل شئین علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اور ایک آخری بات اس زمن میں، کیونکہ آپ آخری رسول میں، تو ایسی تمام جو بری رسومات وغیرہ تھی ان سب کا خاتمہ آپ کے ذریعے کرا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل صحیح صاف ستھرا دین، محفوظ دین ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لے آئے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن کے وہ اس کو ملیں گے سلام ہوگی، سلام سے ان کا استقبال ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ نے بہت عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے. اگلی دو آیات میں نبی علیہ السلام کی پانچ خوبصورت شانوں کا بیان ہے. شان یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، انذار خبردار اور کرنے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراج منیرا، اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا. سبحان اللہ، یہ پانچوں صفات دعوت دین کے کام سے متعلق ہے. دین کی گواہی دینا، بشارت دینا، ڈرانا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، دعوت کا کام کرنا، اور ہدایت کا روشن چراغ تو آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج دعوت دین کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد امت کے کاندھوں پر ہے. ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کو بھی تو مانیں. اب انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. جو کام نبی کر رہے تھے علیہ السلام، دین کی دعوت کا کام، دین کی اقامت کا کام، دین کے نفاذ کی جد و جہد کا کام، ختم نبوت کا دعویٰ، عقیدہ رکھنے والا، دعویٰ کرنے والا، اور ہم سب دعوے دار ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، اب اس پر لازم ہے کہ ان کاموں کو انجام دے جو رسول اللہ انجام دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ کیا بات کہ ہم دعویٰ تو یہ کریں گے صاحب نبوت ختم ہو گئی کہ کتاب نہیں آئے گی، تو کافر کو تو بڑا موقع ہے، وہ کھڑا ہوگا سوال کر دے کر اللہ کے سامنے، اللہ تو نے تو کتاب بھیجنی، تو نے رسول کو بھیجا نہیں، تو نے تو پیغام پہنچایا نہیں، میں کیسے تجھے مانتا، کیسے تیری مانتا. اللہ کس کو پوچھیں گے جی؟ مجھے اور آپ کو پوچھیں گے. آپ اور میں کہتے ہیں کوئی کتاب، اور بالکل صحیح کہتے ہیں کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گی. آپ اور میں ذمہ دار ہیں اس مشن کے لیے، اور امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو یہ کام کر رہا ہے. یہ کام نہیں کر رہا تو کہے گا امتی. امت ایک مقصد کے لیے برپا کی گئی ہے، ایک مشن دے کر بھیجی گئی ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے تو کاہے کا امتی، ایک شخص کاہے کا دعوے دار ہے وہ امتی ہونے کا، کاہے کا ختم نبوت کے عقیدے کے دعوے دار ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے. تو میرے اور آپ کے عقیدے کا بھی مسئلہ ہے، اور اس عقیدے کی پریکٹیکل امپلیکیشنز یہ ہے کہ اب ختم نبوت تو ہو گئی، کار رسالت باقی، پہنچانے والا کام، اور انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچے، انسانیت پر اللہ کا دین قائم و نافذ ہو، یہ ذمہ داری ہمارے آپ کے کاندھوں پر ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور خوبصورت بات یہاں پر ہے، سراج منیرا، ہدایت کا روشن چراغ، روشن سورج ہے. سورج ایک صبح نکلتا ہے روزانہ، شام میں غروب ہو جاتا ہے. محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو جو سورج طلوع ہوا، اب وہ کبھی غروب نہیں ہوگا. یہ سورج کبھی اس سے روشنی لے سکتے، کبھی نہیں لے سکتے. وہ کہ آج کل تو ہم انرجی کے بہت سارے ذرائع اختیار کر چکے ہیں، سورج پر بھی چلے گئے ہیں، لیکن جو اوریجنل، اوریجنل کی جو بات ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل کی نہیں ہو سکتی. بہرحال تو یہ سورج کی روشنی کبھی ہے کبھی نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے وہ ہر وقت دستیاب ہے. یہ سورج سردی میں بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی تپش بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن گرمی کے اندر پریشانی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کا جو سورج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیشہ راحت ہی راحت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام بشارت دے دیجیے ایمان لانے والوں کو بھی، ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کفار کی بات کو اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا. ودع عذاہم، اور ان کی ایزا و تکلیف کا خیال نہ کیجیے گا. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اے ایمان والو، جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو تم پر کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی عدت پوری کراؤ، ایسا کوئی لازم نہیں ہے. یعنی نکاح تو ہوا لیکن رخصتی سے پہلے ہی تعلق قائم ہونا، یا اس سے پہلے اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں عدت نہیں ہے. باقی تفصیلی مسائل سورۃ البقرہ میں کچھ ہم نے سمجھ لیے تھے. فمتعوهن وسروهن سراحا جمیلا، انہیں کچھ مال و متاع دے دو اور رخصت کرو عمدگی کے ساتھ. یاد آیا، اتنی ناخوشگوار کیفیت ہے طلاق کا معاملہ، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچانے کا حکم ہے. اب اگلی چند آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور خاص چند آپ کی خصوصیات کا بیان ہے، وہ میں بعد میں ذکر کروں گا، دو تین خصوصیات پہلے ذکر کر دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر تہجد فرض کے درجے میں تھی، امت کے لیے نفل کے درجے میں، خاص ان پر تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو حرام کر رکھا ہے. ہاں, رسول اللہ کے گھرانے کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا. تو یہ خاص معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح دو دن کا مستقل روزہ بھی آپ رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر صحابہ کو آپ نے منع فرما دیا تھا. تو کہیں کچھ ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ کا خاص معاملہ ہے, جیسے کہ صدقہ آپ کے گھر کے لیے جائز نہیں ہے, تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے, وغیرہ وغیرہ. ایسی اب چند خصوصیات اللہ کے نبی علیہ السلام کی, یا اجازتیں اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے. فرمایا, یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اے نبی, ہم نے حلال کیے آپ کے لیے وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر دے دیا, اور آپ کی کنیزیں ان میں سے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دی. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک, اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. اللاتی ہاجرن معک, جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. ایک بار ہم نے یہ حلال کیے آپ کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے تعداد کی پابندی نہیں تھی, تبھی وہ پانچواں حضرت زینب کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آٹھ بیوہ خواتین آئیں. قواری صرف ایک, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پہلا نکاح ہوا جب 25 برس کے ہیں, اور اما خدیجہ کی عمر 40 برس. اور جب تک وہ حیات رہی تو اگلا نکاح اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ان کے بعد کیا تو حبیبی سودا سے کیا, جو بیوہ تھی. اور بی بی خدیجہ دو مرتبہ بیوہ ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بس یہ اشارہ ہے ان غلیظ اعتراضات کے جوابات کے لیے, اشارہ ہے فقط, جو غلیظ قسم کے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں. بس اس سے آگے میں کچھ کہنے کی کوشش نہیں کروں گا, یہ صرف اشارے ہیں. آٹھ بیوائیں آپ کے نکاح میں آئی ہیں, اور کئی ایک بوڑھی خواتین بھی ہیں, اور ایک قواری اما عائشہ ہے. پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں, اما خدیجہ سے ہوا جو 40 برس کی تھی, اور دو مرتبہ اس سے قبل بیوہ ہو چکی تھی. یہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت اللہ کے نبی کے لیے. تعداد کی پابندی نہیں, وہ کہ ابھی آگے چلیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پابندی لگے گی. دوسری بات, وَمُرْآتَ مُؤْمِنَةً اِن وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اَنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ مومنہ عورت بھی جو اپنے آپ کو نبی کی نظر کر دے, حوالے کر دے, اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں, یہ خاص اے نبی آپ کے لیے ہے ایمان والوں کے علاوہ. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پر مہر کی پابندی نہیں تھی ادا کرنے کی, اللہ نے اجازت دی تھی. کوئی خاتون اپنے آپ کو آپ کی نظر کر دے, نکاح کے لیے راضی ہو, تیار ہو, اور نبی بھی تیار ہو, تو بغیر مہر کے بھی نبی علیہ السلام نکاح کر سکتے ہیں. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم, یقینا ہمارے علم میں ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے. لکی لا یکون علیک حرج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اے نبی علیہ السلام. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے مساوات کی پابندی نہیں تھی, یعنی یہاں کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ باری مقرر کرنا مساوات کا معاملہ ہے, عدل کی شرط کا معاملہ بھی ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے لازم نہیں کیا, ذکر آ رہا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, اب جس کو چاہے دور رکھے ان میں سے جسے چاہے اپنے پاس رکھے. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور جسے آپ نے دور کر دیا پھر طلب کرے تو کوئی حرج نہیں آپ پر. ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں. ویرضین بما آتیتہن, اور اس پر راضی رہیں جو اے نبی آپ نے ان کو عطا کیا. کلہن, وہ سب کی سب. گو کہ اللہ نے مساوات کی, عدل کی پابندی نہیں رکھی نبی علیہ السلام پر, مگر اللہ کے پیغمبر نے اس کا اہتمام فرمایا ہے. اور ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حجرے ساتھ ساتھ تھے سب خواتین کے, ازواج مطہرہ کے, عصر کے بعد ہر ایک سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات فرماتے, اور جن کی باری ہوتی ان کے حجرے میں رات قیام فرماتے. آخری دنوں میں تھا, باقی ازواج مطہرات نے اجازت دی, تو آخری ایام رسول اللہ علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بسر کیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ جانتا ہے اے لوگوں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے. کبھی کسی کے دل میں کوئی بات آئے تو اللہ نے جملہ پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا, کوئی خیال بھی نہ آئے. اللہ اللہ, اپنے نبی کو جو چاہے وہ اجازت دے, اللہ جو چاہے فیصلے کرے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے تم پر پابندی لگائے، جو چاہے اپنے نبی کو اجازت دے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے سو کرے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اور بھی کچھ خصوصیات ہیں نبی علیہ السلام کی جو امت کے لیے نہیں، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ جیسے کہ تہجد کا معاملہ اور صدقہ آپ کے گھرانے کے لیے حرام۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے لوگوں جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حلم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، حلال نہیں اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتیں، اور نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں بدل لیں۔ ولو اعجبك حسنهن، چاہے آپ کو ان کا حسن متاثر بھی کرے۔ اب یہ پابندی آ گئی، اب جتنے نکاح اے نبی ہو گئے سو ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی طلاق دے کر کوئی اور نکاح کر لیں اور تعداد برقرار رہنے، یہ چیپٹر ہو گیا کلوز، اور وہ تماز اب ازواج متحرات بھی آپ کے حرم میں آپ کے نکاح میں رہیں، ان کی عظمت کا بیان بھی۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزیں، اس کی گنجائش اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، اور ان میں بی بی جویریہ اور بی بی صفیہ، ان کو آزاد کیا نبی علیہ السلام نے، تعلق قائم کیا، اور بی بی ریحانہ اور بی بی ماریہ قبطیہ، یہ رسول اللہ کے تعلق میں آئی ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر نگہبان ہے۔ ایک ہندو اسکالر لکھتا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں کہ اتنی عورتیں مختلف قبائل کی، مختلف گھرانوں کی، مختلف لیونگ اسٹینڈرڈ رکھنے والے، مختلف مزاجوں کی عورتیں، اور یہ سب رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں، اور سب نے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اور سب نے آپ کے اختیاری فقر کو اختیار کیا ہے۔ تو وہ ہندو ہو کر کہتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ خود معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شے پر نگہبان ہے۔ اگلی آیت میں حجاب کا ذکر آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں کا پردہ پڑ چکا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں حجاب کا حکم نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی وہ منکرین سنت ہے ماضی کے، غلام اور پرویز اس طرح اینڈ کمپنی، اس طرح کے لوگ، ان کو تھوڑی بہت عربی بھی آتی تھی، قرآن پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ آج تو ایک ایسی لبرلز کی اور سیکولر مائنڈڈ کی پود نسل مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے کہ بس بےچاروں نے قرآن کے ایک دو ترجمے پڑھے ہوتے، وہ بھی اردو میں، انگریزی کے اندر، اور ان لوگوں کی زبان پر یہ بات آ جاتی، کہتے ہیں قرآن میں حجاب کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، تیری آنکھ پر حجاب پڑ گیا ہے، ذرا اس حجاب کو ہٹا کر دیکھ تو قرآن میں حجاب بھی ملے گا، اسی آیت میں ابھی آ رہا ہے۔ اس آیت کا پس منظر، بی بی زینب کے ساتھ نکاح ہوا نبی علیہ السلام کا، کچھ کھانے کا انتظام ہوا، اور بلانا تھا نبی علیہ السلام کو لوگوں کو، جب کھانا تیار ہو جائے حجرے میں، لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوئی، اور یہی وہ مواقع ہوتے تھے جب سیدنا عمر ایسے مواقع پر کچھ رائے پیش کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کو واضح حکم آنا چاہیے، کوئی حجاب کی بات، کوئی پردے کی بات، کوئی دو ٹوک بات آ جانی چاہیے، اور وہ آ گئی اس موقع پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام، نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہونا سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، غیر ناغرین انہ ہو، اس کے پکنے کی راہ نہ تک ہو، یعنی کہ ابھی سے تم آ کر بیٹھ گئے اور ابھی کھانا، وہ ابھی گوشت تیار ہوگا، اس کے پیسز بنیں گے، پھر ہانڈیا چلے، اور نہیں بھائی، جب تمہیں، ولیکن اذا دعیتم، مگر یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جائے کرو، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو، ان ذلکم کان یؤذی النبی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بے شک یہ بات نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، بس وہ تم سے جھجک محسوس کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کہنے میں کوئی جھجک، کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا۔ رسول پاک علیہ السلام کی تو شفقت تھی اور طبیعت میں نرمی تھی، آپ نے کچھ زیادہ اس بات پر توجہ نہیں دلائی لوگوں کو، اللہ نے توجہ دلا دی، نبی کا گھر ہے، اتنا بڑا کام ان کے ذمے ہے، ان کے اوقات کا خیال رکھو، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھو۔ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور یہ امت کے لیے بھی رہنمائی کہ خاص طور پر جو لوگ ذمہ داریوں پر ہوں، جن کے اوقات قیمتی ہوں، ان کے اوقات کا، پرائیویسی کا، معمولات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک عمومی انداز سے بھی ایک دوسرے کے معمولات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو نبی علیہ السلام کے گھر آنے کی بات ہے۔ اب الفاظ سنیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے، یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ مانگو یا پوچھو، سوال کرو یا کچھ ہے مانگو، فاسألوهن من وراء حجاب، تو اس سے پردے کے پیچھے سے مانگنا. میں دوبارہ یہ پڑھ رہا ہوں لفظ، وقت کروں گا تو حجاب بنے گا یہ، فاسألوهن من وراء حجاب. آگے حجاب، یہ قرآن میں لکھا ہوا. ہاں اس کے مطلب پردہ ہے، ایک آڑ ہے، اور پھر پردے کے احکامات اپنی جگہ وہ بعد میں بات آئے گی آیت نمبر 59 میں، 59 میں انشاءاللہ تعالی. البتہ کوئی کہے کہ حجاب کا ذکر ہی قرآن میں نہیں ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ آگے حجاب کا ذکر، اور کن کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو اولین یہ حکم ہے، جو انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت. اور کن کے بارے میں؟ ازواج مطہرات کے بارے میں، جو پاکیزہ ترین خواتین کائنات کی، پاکیزہ ترین مردوں کو جو انبیاء کے بعد ہیں، پاکیزہ ترین عورتوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جب نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو، کوئی شے مانگنی ہو، تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا. ٹھیک ہے بھائی، یہ اللہ کا حکم، یہ قرآن میں آ رہا ہے، اور یہ حجاب کا ذکر بھی آ گیا، اور مقدس ترین حضرات و خواتین کے بارے میں آ گیا. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بڑا اعتبار ہے، بڑا ہمیں کانفیڈنس، ہمیں بڑا اعتماد ہے. اللہ کو نبی کے صحابہ پر اعتماد نہیں، اللہ کو نبی کی بیویوں پر اعتماد نہیں، ہمیں ہے. عجیب بات ہے. یہ ہے اللہ کا نامحرم سے باہر حجاب کے پیچھے سے. اب باقی تو وہ جلباب کا تذکرہ بھی آگے چل کر آ جائے گا، یہ آگے حجاب کا معاملہ. اور سنیے آگے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث، یہ تمہارے اور ان کے لیے، تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. اللہ اکبر، یہ حجاب اختیار کرنا یہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنے گا، اور یہ نبی کے صحابہ اور نبی کے ازواج مطہرات کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے فتنوں کا شکار ہیں، کتنے پرفتن ماحول میں ہیں، کتنے حملے شیطان کے اور نفس کی شرارتوں کے ہیں، ہمیں اندازہ ہے. تو ہمیں کتنا خیال کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا دو، یا اور یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ جائز نہیں. رسول اللہ کو ایذا دینا صلی اللہ علیہ وسلم، بلا ضرورت ان کے گھر میں بیٹھنا، ان کے وقت کو برباد کرنا، ان کے وقت کا جو ہے وہ صحیح استعمال نہ ہونے دینا، تکلیف ہے یہ پہنچانا ان کو. اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اس اعتبار سے بھی توجہ ہے. البتہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی نکاح نہ کرنا. ان ذالک کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یعنی گناہ کے طور پر بہت بڑی بات ہے. ان تبدو شعین و تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی بات ظاہری طور پر کہو یا پوشیدہ طور پر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، عورتوں پر کوئی حرج نہیں، مراد ہے کہ زینت کے اظہار میں، جو سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا آیت 31 میں. یہ حجاب کا معاملہ نامحرم کے تعلق سے ہے زیادہ، یعنی پردہ جو باہر کا ہے وہ نامحرم کے تعلق سے ہے، اور محرم کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. سورہ نور آیت 31 میں بات آئی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. عورتوں پر کوئی حرج نہیں اپنے والد، اپنے بیٹوں، اور نہ اپنے بھائیوں، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھتیجے اور بھانجے، اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنی کنیزوں سے. مراد ہے کہ اس تعلق سے ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مزید بنا، ہم نے سورہ نور کی آیت 31 میں ایک لسٹ پڑھی تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. سورہ نساء کی آیت 23 میں بھی چچا اور ماموں کا ذکر تھا. یہ محرم رشتہ دار ہیں یا پھر اپنی وہ عورتیں، ان محرم مردوں کے سامنے خاتون اپنی عزیرہ کا اظہار کر سکتی، جیسے کہ سورہ نور میں ذکر آیا تھا. وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتی رہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر بات پر از خود گواہ ہے. اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی صلات بھیجو ان پر. وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام بھیجنا جیسا کہ سلام بھیجا جائے. یہ صلاۃ و سلام کا حکم قرآن میں ہے. آج یہ اصطلاح بھی ہم نے جو ہے نا کچھ لوگوں کے لیے وہ کر دی ہے کہ یہ وہ والے یہ وہ والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صلاۃ و سلام کا حکم قرآن نے دیا اس مقام پر. باقی وہ علمی بحث ہے الفاظ کا چناؤ اور کیا ہے کیا نہیں ہے, مگر یہ تو اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا, اے نبی سلام تو کہتے ہیں, السلام علیکا ایوہ النبی, اتحیات میں ہے نا ابھی السلام علیکا, اس پر بھی تنہائی میں کبھی بیٹھ کر غور کر لیجئے گا, السلام علیکا ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, السلام علیکا ایوہ النبی, اس میں بھی گہرائیاں اور حکمتیں ہیں. تو سلام تو سکھا دیا تھا نبی علیہ السلام نے, اے نبی صلات کیسے بھیجے, تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا. بخاری شریف کی روایت ہے جو عظیم ترین صلات یعنی درود ہے, درود ابراہیمی بخاری کی روایت کے مطابق ہم سب نماز میں پڑھتے بھی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ صلات بھیجتا یعنی رحمت کی دعا کرنا, اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. 10 مرتبہ اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے, یہ مسند احمد و سنن نسائی کی روایت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بڑا ہے بخیل وہ شخص, بڑا ہے کنجوس وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام مبارک آیا اور مجھ پر صلات نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبریل آئے بد دعا کر گئے, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر صلات نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تباہ, ہاں آمین, وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. ابی بن کعب کو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اللہ کے پیغمبر میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں کتنا درود پڑھ لوں؟ آپ نے کہا تو پہلے کہا کہ ایک تہائی پڑھ لوں, تو آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر کہا اللہ کے پیغمبر دعا میں 2/3 درود پڑھتا رہوں, تو کہا بہت اچھی بات ہے. اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں, تو کہا اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. اور سچی بات کیا ہے, اس کا ایک محبت بھرا اس کی تشریح یہ ہے کہ جس کسی نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی تحفہ پیش کیا حیات طیبہ میں, تو آپ اس کو لوٹاتے تھے, آپ اس کو لوٹاتے تھے, معاملہ کرتے تھے, سوائے ابوبکر کے احسانات کہ آپ نے فرمایا اللہ بدلہ عطا فرمائیں. تو آج جب بندہ رسول اللہ کو تحفہ پیش کرے یعنی ایک امتی صلات کا, تو اللہ کو غیرت آئے, اللہ جواب دے گا اپنے اپنے نبی کی طرف سے اور اللہ رحمت نازل فرما دے گا. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود پڑھا کرو, دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا کرو. اور اس کی تعبیر یہ کی کہ جب دعا کے شروع میں بھی رحمت کا نزول ہوگا, جب دعا کے آخر میں بھی رحمت کا نزول ہوگا, تو درمیان جب دعا کرو گے تو اس پر بھی رحمت آ جائے گی, دعائیں تمہاری قبول ہو جائیں گی. اور خطاب ہے ایمان والوں سے, تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام درود و سلام بھیجے جائیں. اور ہم کر کیا سکتے, جو اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑے احسانات ہیں وہ رسول اللہ کے ہیں, کچھ ہمارے پاس کرنے کو تو ہو ہے نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی سے دعا کرے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. اللہ تو ہی ان پر رحمت نازل فرما, ہمارے پاس تو کچھ نہیں, ہم تو کوئی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اللہ تو ہی رحمت نازل فرما, تو ہی ان کو برکت عطا فرما, اور تو ہی ان پر سلامتیاں نازل فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا باقی بھائی اللہ کے پیغمبر کی ذات کے حوالے سے کسی ایک خاص طرز عمل, کسی خاص دوسرے طرز عمل کو ہم مسلکوں کی بنیاد نہ بنا لیں. ذرا کسی سے علمی اختلاف ہو گیا, اختلاف رکھ لیں, مگر اس کی بنیاد پر کسی صحیح تر بات کی نفی کر دیں. ایک طبقے کے ہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ طرز عمل غلط ہے, اس کی مخالفت میں مخالفت کرنے والوں کے ہاں صلاۃ و سلام کی کمی ہو گئی, درود و سلام کی کمی ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی سے علمی اختلاف رکھنے تو رکھو, مگر کیا صحیح بات کو چھوڑ دو گے تم؟ آج ہم نے رسول اللہ کی ذات کو جوڑنے کے لیے آئی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی ذات تو ایک جامع ترین شخصیت ہے, ایک ایک گوشے کو لے کے پورا مسئلہ کھڑا کر لیں گے ہم اور دوسروں کی نفی کرنا شروع کر دیں گے. عجیب بات ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا یقین بھی اور سچی محبت بھی عطا فرمائے, اور درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی جیسے جوڑ کر گئے نا, بلال کو جوڑا, صہیب کو جوڑا, اور سلمان کو جوڑا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, اللہ ہمیں بھی جڑنے اور جڑے رہنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الذين يؤذون الله ورسوله, بے شک وہ لوگ کہ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, لعنهم الله في الدنيا والآخرة, ان پر اللہ نے لعنت فرمائی دنیا اور آخرت میں, واعد لهم عذابا مهینا, اور اللہ تعالی نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ کی ایذا کا ذکر تو آ گیا، رسول کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے، رسول کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، حدیث سے بات واضح ہے، ایسے لوگوں کے لیے لعنت اور عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو یقیناً ایسے لوگوں نے اپنے سر پر ایک بڑا بہتان لے لیا اور ایک سری گناہ میں وہ مبتلا ہو گئے. یہ اوباش قسم کے منافقین وغیرہ تھے جو مسلمان مردوں اور عورتوں پر آوازیں کستے تھے، کامنٹس پاس کرتے تھے، ان کی طرف بھی اشارہ. اگلی آیت ہے جس میں جلباب کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجی کا فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں سے. اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں، مسلمان عورتوں سے. اچھا جی، بیٹیاں کہا ہے. عربی میں جمع کا صیغہ کم از کم تین کے لیے آتا ہے. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات غلط ہے. اور ہم بھی روا روی کے اندر ایک بیوی فاطمہ کا ذکر عام طور پر سنتے ہیں، بقیہ بیٹیوں کا تذکرہ کم ہی آپ آتا ہے، حالانکہ آج ہم نے ذکر بھی کیا. تو رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار بیٹیاں تھیں. بہرحال، تو اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے اور ایمان والوں کی عورتوں سے. اب جو حکم آئے گا وہ کس کے لیے؟ صرف نبی کی بیویوں کے لیے؟ نہیں، نبی کی بیویوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی، اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر سے لٹکا لے اپنی جلابیب میں سے. یہ ہے ترجمہ. جلباب کی جمع جلابیب. جلباب کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے. ہاں، صحابہ نے ہم سے بہتر دین کو اور بہت بہتر دین کو سمجھا. صحابہ میں تفسیر میں امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کھڑے ہو کر ڈیمونسٹریٹ کر کے اپنے شاگردوں کو دکھایا، بڑی چادر لی اور پورے جسم کو ڈھانپ لیا. ایک روایت میں ایک آنکھ کھلی رکھی، ایک روایت میں دو آنکھوں کے کھلے رکھنے کا بھی ذکر آتا ہے، باقی پورا جسم چھپایا اور پورا اوپر سے ڈھانپ دیا. کہا یہ ہوتی ہے جلباب، یہ جلباب ہے. تو جلباب کو اپنے اوپر سے لٹکا لیں کسی خاتون کا، اور مرد کا بھی بہرحال. یہ اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھے سے شروع ہوتا ہے، سر سے شروع ہوتا ہے؟ جی، تو اوپر سے لٹکائیں گے نا. اسی کو کہتے ہیں گھونگھٹ نکالنا. اور آج بھی آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، ہندو عورتوں کے ہاں آج بھی کچھ آپ کو گھونگھٹ ملے گا. میرا تو تجربہ ہے انٹیریئر سندھ کی جگہ کی، ہماری پیدائش ہے، وہاں دیکھتے ہیں اب بھی ہے. وہ گھونگھٹ منہ اتنا لمبا ہے کہ نیچے تک کپڑا جا رہا ہو. یہ ہے گھونگھٹ، اور تہذیبوں میں بھی رہا، مگر ہمارے دین نے تعلیم دی ہے. یہ صرف عرب کلچر نہیں تھا، قرآن نے الفاظ قیامت تک کے لیے بیان کیے. قرآن صرف عرب میں نہیں پڑھا جائے گا، ساری دنیا میں پڑھا جائے گا. بہرحال، حاصل کلام، جب گھر سے باہر خاتون جائے گی تو بہرحال پورا حجاب اس نے کرنا ہے. سورہ نور کی 31 میں وہ خمار کی چادر، کی چھوٹی چادر، سر کو ڈھانپ لیا، سینے پہ ڈالنے کی فائد کر جائے گا، محرم کے سامنے کافی ہے. گھر سے باہر جا رہی ہے، برقع لے لے، ابایا لے لے، بڑی چادر لے لے، جس سے اپنے لباس کو، پورے جسم کو چھپانا، اور جس میں امت کی عظیم اکثریت علماء کی اس سے اتفاق کرتی ہے کہ چہرے کو چھپانا بھی شامل ہے. شاذ کچھ آ رہا ہے، ریئر وہ آ رہا ہے، کچھ علمی مباحث بھی ہیں، مگر امت کی عظیم اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ نامحرم کے سامنے خاتون کو اپنے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے، الا کہ وہ بوڑھی خواتین، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے، ان کے لیے کچھ گنجائش کا ذکر ملتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اس دور میں مردوں کے لیے داڑھی چہرے پر رکھنا ایک بڑا مجاہدہ ہے، کوئی شک نہیں، اور اس دور میں حجاب کا اختیار کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے. لیکن یہ بھی خوشی ہوتی ہے، اس پرفتن دور میں بھی الحمدللہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس شہر کے اندر گرمی میں بھی وہ پورے حجاب کا جو ہے وہ اہتمام کرتی ہیں، اور جب بات سمجھ آ جاتی ہے تو پورا جسم چہرے سمیت چھپ جاتا ہے. البتہ ہم یہ کہیں گے کوئی قرآن کی محفل میں آ رہی ہے اللہ کی بندی، دین کی محفل میں آ رہی ہے اللہ کی بندی، اور اس کو سمجھ آنا شروع ہو گئی، دوپٹے نہ ہونے سے دوپٹے پر اگر وہ آ گئی تو ایک اسٹیپ آگے آ گئی، کل وہ چادر پر بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، چادر وہ ابایا اور برقعے میں تبدیل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو وہ چہرہ بھی چھپ جائے گا. یہ میں ان حوالوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ قرآن کی محفلوں میں آ رہی ہے، ان کا تو ڈریس ایسا ہے. وہ اللہ کی بندیوں، ان کو آنے تو دو، یہ آ گئی ہیں بہت بڑی بات ہے. یہ بندیوں میں نے اس لیے کہا کہ کچھ باتیں خواتین کی طرف سے آ رہی ہیں، اگر بندے کہہ رہے تو بندوں کو بھی کہہ دوں گا بھائی آنے تو دو، سننے تو دو. ہم نے حجاب کا اہتمام کر دیا نا، مرد الگ بیٹھے ہوئے، خواتین خواتین میں الگ بیٹھی ہوئی، سنیں گی بات دل میں بیٹھے گی تو بات بنے گی نا.
تو آج اگر کوئی دوپٹے پر آ گئی تو کل وہ چادر پر آ جائے گی انشاءاللہ. اپریشیٹ کریں اور دعا کریں اور اللہ توفیق دے گفٹ بھی کرنے کا روایا کسی کو. جی خواتین میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, جن کے بارے میں آپ کو یہ ہو رہا ہے ابھی پیچھے ہیں, تو بھائی آپ بھی اللہ کی بندی ہو, اس بندی کو گفٹ کر دو آپ. تو یہ کہ اپریشیٹ کریں اور دعا کریں اور تھوڑا مارجن دیں. اس وقت ساری بمبارٹمنٹ ہے کفر کی, بے حیائی کی, دجالی تہذیب کی. اس دجالی تہذیب کے اندر یہ باتیں مشکل لگ رہی ہیں, تو موٹیویٹ کریں, دعا بھی کریں ان کے حق میں اور کوشش کریں سمجھانے کی, بات آگے بڑھے. اصولی بات یہ ہے کہ جب خاتون نامحرم کے سامنے ہو, پورے پردے کے ساتھ آئے, گھر سے باہر جائے, جلباب بڑی چادر لے, چہرے کو بھی چھپائے. اصولی بات یہی, اسی پر ہم جو ہے وہ جازم ہیں, اسی کو بیان کرتے ہیں. البتہ کہیں کمزوری ہے تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور بخدا اس دور میں جو اللہ کی بندیاں پردہ اور حجاب پورا کر رہی ہیں, بہت بڑا مجاہدہ ہے. اور یاد رکھیے گا اصول یہ ہے, جب کسی عمل میں مشقت زیادہ ہو, جب کسی عمل میں مشقت زیادہ ہو تو اس کا اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اجر بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے. اور ہاں, ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے رول ماڈل کون ہوگا؟ اماں عائشہ ہوں گی نا, بی بی فاطمہ ہوں گی, بی بی زینب ہوں گی, بی بی حفصہ ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. تنہائی میں پوچھیں ایک دوسرے سے, کیا یہ جو بل بورڈ پر دکھائی دے رہا ہے, جو ٹی وی کی اسکرین پر بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے, کیا ان کو ہم اپنی بچیوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جن کو پیش کر سکتے ان کا تو لباس یہی تھا, ان کے لیے بھی حکم تھا, امت کی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. فرمائیں کہ ذالک ادنا یعرفن فلا یذین, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں ستایا نہیں جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, چہرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ پہچان لی جائے. او بھائی یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ پہچان لی جائے کہ شریف زادیاں ہیں, دے کی ناٹ بی پلیڈ وتھ, یہ پہچان لی جائے. ہاں, اور تاکہ فلا یذین ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اچھی مثال دیتے ہیں. ایک دو بہنیں ایک بالکل پورے حجاب میں, شرعی حجاب میں, اور دوسری جو ہے وہ ویسٹرن ڈریس کے اندر ہے, اور دونوں جاری سڑک پر چل کر, تو زیادہ توجہ کس پر ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے, اندازہ سب کو کس پر ہوگی؟ تو پہچان لی جائے گی تو فلا یذین, ان کو تکلیف اور ایزا نہیں پہنچائی جائے گی. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا.